بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. اما بعد، آج بتاريخ 16 نومبر 2014 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات اور سیریز ایس ایس ایم ایس 50 نشر ہونے جا رہی ہے. امید کے بغور سماعت فرمائیں گے. جیسے کہ اس سے پہلے گروپ نمبر 4 سے سوالات رہ گئے تھے، گروپ نمبر 4 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ دشمنی کیوں رکھی جاتی ہے؟ ان کے بارے میں بہت کچھ سننے کو ملتا ہے اور آپ کے پیروکاروں کو وہابی کہا جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ وضاحت فرمائیں.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله سے دو قسم کے لوگ، دو غور نفر رکھتے ہیں. ایک تو وہ جو کتاب و سنت کے منحج سے ہٹے ہوئے ہیں، انہوں نے قبر پرستی، پیر پرستی کو اپنا دین اور اپنا مذہب بنا رکھا ہے. وہ لوگ ہڈیاں بیچ کر کے اپنی روزی روٹی چلاتے ہیں. تو چونکہ شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کے خلاف نہ صرف آواز بلند کی، بلکہ اپنی زبان، اپنے ہاتھ اور اپنی تمام صلاحیات سے جتنی کوششیں ہو سکتی تھیں ان کے خلاف ساری اتنی کوششیں مستقر کی، یہاں تک کہ یہ حکومت قائم کروایا اور جس کے ذریعے سے ان تمام چیزوں کو بھا دیا گیا. آج ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں کوئی بھی قبر آپ کو دکھائی نہیں دے رہی. تو پہلے تو یہ لوگ ہیں. دوسرے کچھ ایسے لوگ ہیں جو جاہل ہیں، جنہیں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی حقیقت یا ان کی تعلیم یا ان کا مذہب معلوم نہیں ہے. اس سلسلے میں ہندوستان میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص یہاں سے، جیسا کہ سعودی حکومت جب تک قائم نہیں ہوئی تھی ملک عبدالعزیز کے زمانے میں، اس سے پہلے کیونکہ غربت اور فقر و فاقہ یہاں تھا، تو یہاں سے لوگ خود ہندوستان میں تجارت کے لیے جایا کرتے تھے یا کمانے کے لیے جایا کرتے تھے. ابھی الغاز میں بھی ایک شخص ہے جس کے پتا ہندوستان میں گئے، لیکن ان کا کچھ پتا نہیں ہے. تو ایک مجلس میں دیکھا کہ وہاں پر مولوی لوگ، ایک مولوی صاحب بیٹھتے ہیں، لوگوں کو درس دیتے ہیں. اس میں حاضر ہوا. حاضر ہوتے ہوئے دیکھتا کیا ہے کہ صبح و شام درس کے شروع ہوئے، درس کے آخر میں شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کو گالی دیتے ہیں. اس نے کیا کام کیا؟ کیونکہ کتاب و توحید کے لوگ کتنے اہتمام کرتے ہیں آپ جانتے ہیں. یہاں کا سمجھیے کہ کتاب و توحید جس قدر اہتمام سے دیکھی جاتی ہے، کوئی اور کتاب، بہر بات حدیث کتابوں، قرآن حدیث کا مطالعہ نہیں دیکھی جاتی. وہ کتاب لے کر کے گیا تھا. اس نے کیا کام کیا کہ شروع کا صفحہ جس پر محمد الوہاب کا نام تھا وہ پھاڑ کر کے ان کو دے دیا کہ یہ کتاب کیسی ہے، ذرا مجھے ملے، ذرا دکھائیں. تو شام کو گیا یا دوسرے دن گیا، جب تم سے کہا کتاب تو بڑی اچھی ہے، مطلب قرآن حدیث کی باتیں ہیں، بڑی اچھی ہے. کہا کہ یہی محمد عبد الوہاب ہے جنہیں آپ گالیاں دیا کرتے ہیں. نتیجہ ہوا اسی دن سے صبح و شام ان کے لیے دعائیں دینے لگے. تو شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہی قسم کے لوگ انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ورنہ کوئی بھی سمجھدار عالم دین سے سمجھ رکھنے والا آدمی انہیں برا بھلا نہیں کہتا. تو جہاں تک شیخ محمد الوہاب رحمہ اللہ کی تعلیمات کا تعلق ہے، وہ فقہ میں سطح حنبلی کے اوپر تھے. البتہ سطح حنبلی کے اوپر تقلیدی جانب ان کی نہیں تھی، البتہ وہ عقیدے کے اندر سلف کے عقیدے پر تھے اور اس کی انہوں نے پرچار کیا ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ برائے مہربانی گزارش ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مذہب کے متعلق سے میں معلومات فراہم کریں، کیونکہ میں نے بعض افراد کو ان کی تنقید اور تنقید کرتے ہوئے سنا ہے، کیونکہ اکثر طور پر وہ خیال اور رائے پر اعتماد کرتے ہیں. کیا یہ بات صحیح ہے؟
کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں یا تو لوگ حاسد ہیں یا تو لوگ ظالم ہیں. ہم نے جہاں تک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی سیرت اور ان کے تعلیمات کا مطالعہ کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں جو شخص جتنی زیادہ معلومات حاصل کرتا جائے گا، اتنا ہی احترام اس شخص کا لوگوں کے دل میں بیٹھتا جائے گا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس وقت جب کہ کوفہ اور بصرہ کے اندر اعتزال، شیعیت، ذہنیت، اس قسم کے تمام فرقے جنم لے رہے تھے اور ان سے مناظرہ کرتے تھے. مناظرے بسا اوقات جانتے ہیں، مناظر بسا اوقات بعض ایسے اپنے مخالف پر زور یا اسے کمزور کرنے کے لیے بعض ایسے مسائل کو اختیار کرتا ہے جو عدل تھے اس کے نزدیک مرجوع رہا کرتے تھے علامہ مرکزی رحمہ اللہ اکثر, تو وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اوپر یہ بھی الزام ہے کہ وہ رائے اور قیاس ہوا اثر میں یہ تھا کہ وہاں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیونکہ زیادہ اس طرف مشغول تھے تو ان کے سامنے قرآن مجید کی کوئی آیت ہوتی انہوں نے اولی درجہ دیا اس سے مسئلہ بیان کر کے, اس کے بعد ساتھ ساتھ اگر حدیث کوئی ہوتی تو اس کے مطابق دیتے. اگر کوئی حدیث اور آیت آپ کے سامنے نہیں ہوتی تو آپ قرآن اور حدیث کے روح میں قیاس اور اتحاد سے کام لیتے. یہ نہیں ہے کہ حدیث رسول کو چھوڑ کر کے, خود امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بیان کیا ہے کہ میں قرآن و حدیث اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال پر اعتماد کرتا ہوں, البتہ اگر کوئی اونچا قول صحابہ کرام وغیرہ سے بھی نہ ملا تو بعد کے لوگ اس طریقے سے اتحاد کرتے ہم بھی اس طرف اتحاد کر رہے ہیں. اس لیے اگر کوئی آدمی دیکھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فتوی کوفہ کے اندر جو صحابہ یا تابعین ہیں عام طور انہیں سے ان کے فتوے ملتے جلتے دکھائی دیں گے, تو آپ ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر یہ الزام ہے. اس سلسلے میں میری تقریر جو نیٹ پر یا دلی میں بھی جو ہوئی تھی اسے سن لیا گا, ان شاء اللہ مسئلہ واضح ہو جائے گا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, اگر قرآن مجید کامل اور شریعت کے لیے پورا ہے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟
اصل میں ایک شخص ہے آپ کو یہاں سے بھیجتا ہے کہ آپ یہاں سے ریاض چلے جاؤ سیدھا راستہ, لیکن آپ گاڑی چلانے نہیں اور آپ راستہ دیتے نہیں, تو آپ کو کسی صحیح رہنما اور ٹھیک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک رہنما کی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر جا رہا ہے تو اس نے کہا, آپ نے کہا ہے کہ بالکل ٹھیک چلے جانا, ٹھیک چلے جانا کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ راستے میں اگر کوئی گھر ملے تو بھی اس نے پوچھ جانا ہے نا. اب جن چیزوں کی وضاحت کون کرے گا؟ جو آپ کے ساتھ رہنما ہوگا. تو حدیث کے مثال یہی چیز ہے, بالکل قرآن مجید کس مہینے کے لیے ایک رہنما ہے. قرآن مجید میں جو مجمل ہے اس کی تفصیل ہے, قرآن مجید میں جو مطلق ہے اس کی تقریب ہے, قرآن مجید میں جو عام ہے اس کی تخصیص ہے. قرآن مجید نے ایک اصول دیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور مزید وضاحت کر دی ہے, اور خود قرآن مجید ہمیں یہ نہیں کہتا ہے کہ اما آتا کم الرسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا, قرآن یہ حکم دیا ہی نہیں دیا. اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا بھی قرآن ہی ہے, قرآن سے الگ نہیں ہے. لقد کا لکھوں کی رسول اللہ اسے تن حسنا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہترین نمونہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو نمونہ بنانا, یہ نہیں کہ قرآن ہے قرآن سے الگ نہیں. ہمیں قرآن ہی سے تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا پیروی اور آپ کی باتوں کو ماننا چاہیے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم شیعہ معاشرے میں رہتے ہیں اور آپ کو شیعہ کے عقائد کا تو بخوبی علم ہے کہ اسلام کا دعویٰ ہونے کے باوجود بھی ان کا عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہے, تو کیا ہمارے لیے ان کا ذبح کردہ جانور اس پر وہ بسم اللہ پڑھ کر مارکیٹ میں فروخت کرنے کے لیے یا پھر فوج شدہ شدگان یا درباروں اور نظر و نیاز کے لیے ذبح کرتے ہیں تو ان کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟
ارے دیکھیے, فوج شدہ کے لیے ذبح کرتے ہیں, نظر و نیاز کے لیے ذبح کرتے ہیں, ظاہر بات وہ تو کھانا اللہ اگر اللہ کا نام لے کے ذبح کرتے ہیں. البتہ ان کا ذبیحہ جو دکاندار کی حیثیت سے ہے, مجھے بھی اس ذبیحے کے حلال کے بارے میں تردد ہے, البتہ میں وقتی طور پر کیونکہ مفتی نہیں اس لیے اس کی حرمت پر فتویٰ نہیں دیتا, البتہ مجھے سخت تردد ہے اور مجھے میرا دستے تو میرا کھانا اور نہ ہی ان کے یہاں سے کوئی چیز خریدوں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ جنازے میں شرکت کرنے کے بعد یعنی میت کو دفنانے کے بعد کیا وضو کرنا ضروری ہے, اور کیا وہ احباب جو میت کو غسل دیتے ہیں ان کے لیے نہانا یعنی غسل کرنا ضروری ہے؟
اسے ضروری کوئی نہیں کرتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اردو میں ہی یہ کتاب موجود ہے, اب اس کو اٹھا کے دیکھیں. علامہ حلبانی رحمہ اللہ نے کتاب الجنائز جو رکھی ہے اس میں ہے کہ جس جو میت آپ رکھنے کا فرمان ہے شاید ابو داؤد میں یا میرے ذہن میں نہیں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو جنازے کو اٹھائے وہ وضو کرے, لیکن یہ حکم وجوبی طور پر نہیں بلکہ کیا استحبابی طور پر ہے. علماء نے استحبابی طور پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیر اس نے انہیں غسل دیا, اور صحابہ کرام سے آ کر کے سوال کرتی ہے کہ بڑا اس پر غور کریں, صحابہ سے سوال کرتی ہیں کہ سردی کا موسم ہے, خطرہ ہے کہ مجھے سردی لگ جائے گی, تو کیا میرے اوپر غسل واجب ہے؟ تو تمام صحابہ کرام نے کیا کہا کہ نہیں غسل واجب نہیں ہے. اس سے دو مسئلہ ثابت ہوا. یہ مسئلہ ایک تو صحابہ کرام کو یہ معلوم تھا کہ جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے، تو یہ پوچھنے کے لیے آئی نا، ہے نا؟ اور تمام صحابہ کرام کو یہ کہہ دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکم موجود نہیں بلکہ استحبابی ہے. جی
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ صاحب میں نے سنا ہے کہ کیا جہاں پر لوگ زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر دعا جلد قبول ہوتی ہے، کیا ایسی کوئی حدیث موجود ہے؟
نہیں ایسی کوئی حدیث میری نظر میں نہیں ہے کہ لوگ جہاں زیادہ ہوں گے وہاں دعا قبول ہوگی. البتہ یہ ہے کہ لوگوں کا بکثرت اجتماع ہے کہ نہیں، اگر دین اس کے خاطر ہے تو ظاہر بات ہے ہو سکتا ہے اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہو، ہے نا، صاف دل والا ہو، اس کی برکت سکھانوں کی دعائیں قبول ہو جائیں. بندہ والا مستواب.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ کمیٹی کھولنا کیسا ہے، مطلب 10 لوگ مل کر 1000 کی کمیٹی کھولیں، جس کو دوسری زبان میں چٹی بھی کہا جاتا ہے، یعنی لوگ پیسے جمع کرتے ہیں اور باری باری لوگ قرآن بازی کے ذریعے پیسے اس کو اٹھاتے ہیں، سچا حکم ہے؟
علماء کے نزدیک سے مسئلہ مختلف چیز ہے. علامہ البانی رحمہ اللہ اسے ناجائز کہتے ہیں، شیخ نواز رحمہ اللہ اسے جائز کہتے ہیں، لہٰذا اگر اس کے بغیر کام چل جائے تو علماء کے اختلاف سے بچا ہی جائے، ہے نا؟ اصل میں اس لیے کہ ناجائز ہے کہ اس میں ایک دھوکہ کا بھی ہو سکتا ہے، دوسرے یہ کہ لا قدر اللہ اس میں سے کوئی ایک آدمی ایک نہیں ہے، اس کا ایک مرضی آپ ہی دیتے ہیں کہ بسا اوقات ہوتا کیا ہے، اس کا لوگوں نے ایک بہانہ بنا لیا کہ ایک آدمی کا نمبر آ رہا، دوسرا کہتا ہے کہ میں آپ کو 1500 یا 500 یا 10 دے کر کے مجھے دے دو، میں لے رہا ہوں، ہے نا؟ تو اس طریقے سے لوگ اسے آگے بڑھا کر کے ایک بہانہ بنا لے رہے ہیں. جی وہی علماء کے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر ہے، ورنہ انشاءاللہ بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آتی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میں جمعہ کی 4 سنت پڑھ رہا تھا کہ غلطی سے 2 رکعت کے بعد نہیں بیٹھا، مجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ سجدہ کروں یا نماز دہرانا چاہیے تھا؟ میں نے 3 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا اور اس نماز کو پھر دہرایا.
آپ کے لیے اصل میں یاد آ گیا تو آپ کے لیے جائز نہیں تھا کہ تیسرے کے لیے کھڑے ہوں، آپ تیسرے کے لیے کھڑے ہوں آپ کے لیے جائز نہیں تھا، آپ کو فوراً آ کر کے بیٹھ جانا چاہیے تھا، لہٰذا آئندہ آپ ایسا کریں کہ ہے نا بیٹھ جائیں اور
یعنی مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی بیٹھ جائیں،
مکمل کھڑے ہونے کے بعد بھی بیٹھ جائیں، اس لیے کہ نیت 2 رکعت تھی اور نماز 2 رکعت ہوگی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ یہاں انڈیا میں واٹس ایپ پر ایک میسج کافی پھیل رہا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 مبارک حدیثیں بھیجی جاتی ہیں، اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ پیخانہ کرتے وقت تھوکنا منع ہے.
اس قسم کے حدیثوں سے جو لوگ بیان کرتے ہیں پرہیز کیا جائے اور ان سے مطالبہ کیا جائے، کوئی حدیث بغیر حوالے کے اور علماء سے اس کا سکن سے آپ نہ بیان کریں.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے کہ دعا کے آخر میں اور ابتدا میں درود شریف پڑھا جائے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، علامہ الجانی رحمہ اللہ اسے صحیح میں نقل کر کے اسے قوی بھی قرار دیتے ہیں کہ جس دعا پر یا اس کے بعد درود سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درود نہ بھیجا جائے وہ دعا معلّہ کہا کرتی ہے. تو آپ وسلم پر درود بھیجنا دعا کی قبولیت میں مستعد معین یا دعا کی قبولیت کے آداب میں ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی، نے ایک حدیث بھیجی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کو زبردستی کھلانے پلانے کی کوشش نہ کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ انہیں کھلاتا اور پلاتا. گیا یہ حدیث صحیح ہے؟ پھر میری حدیث نمبر 2040.
حدیث کی صحت وقتی طور مجھے یاد نہیں، البتہ یہ ہے کہ یہ حدیث منتری وغیرہ میں ہے، اس پر اللہ علماء کے طور کلام کو دیکھ لیا جائے.
جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، 2-3 پوسٹ ساتھی نے بھیجا ہے کہ 4 مذہب درخ ہیں، اس پر مختلف اقوال کے پوسٹ بھیجے ہیں جس میں علامہ ابن نجیب مصری لکھتے ہیں اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اور سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام اولیاء دہلوی، بہت سارے پوسٹ بھیجے ہیں جس میں شارح مسلم شریف علامہ نووی فرماتے ہیں بہرحال ان سے بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چار مذہب درخ ہیں, اس پر کیا تبصرہ کرتے ہیں؟
دیکھیے, ہم چار مذہبوں کو باطل نہیں کہتے, اور جن علماء کے نام لیے گئے ہیں انہوں نے امام نووی رحمہ اللہ کو لے لیجیے, آپ شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کو لیں, دونوں آدمی کو لے لیجیے, یہ دونوں قطعاً اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ کسی ایک مذہب کی جس سے آج کی جاتی ہے نا وجود کا منوان رکھا جائے. امام نووی رحمہ اللہ کا جو نظریہ ہے کہ آدمی کو تفقہ یا فقہ حاصل کرنے کے لیے انہی چاروں مذہب میں سے کسی ایک کی پابندی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اصول اور ذاتیں مرتب ہو گئے ہیں. ان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے, بلکہ امام نووی رحمہ اللہ ہیں بہت سے مسائل کو جہاں پر حدیث آ جاتی ہے اپنے فقہی مسائل کو انہوں نے کر کر دیا ہے, جیسا جو آدمی بھی صحیح مسلم کا مطالعہ کیا ہے اس کو اس سے اندازہ ہوگا. اسی طریقے سے شاہ اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی عطب الجید جو ہے تقلید طور پر لکھی ہے یا حجت اللہ البالغہ, اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تقلید کو اس معنی میں نہیں لیتے تھے جس معنی میں آج لوگ لے رہے ہیں, کہ چاہے حدیث صحیح ہو جائے اور بخاری اور مسلم کی ہے اس کا کوئی معارض بھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہم اپنے امام کے قول کو نہیں چھوڑیں گے. یہ اس کا قائل کوئی بھی جن علماء کا نام لیتے ہیں ان میں سے, یعنی جو قابل اعتماد ہے جیسے ہم نے دو کا نام لیا ہے, کوئی بھی ایسی تقریر کا قائل نہیں, بلکہ ایسی تقریر کو ناجائز اور حرام قرار دیتا ہے. ان دونوں کا اصل میں جو مقصد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ چونکہ آدمی اگر کسی چیز کو سمجھنے میں اصول حدیث اصول فقہ کا پابند نہیں رہے گا اور وہ علم میں اس معیار کو نہیں پہنچ سکا جیسے مستحج مطلق رہا کرتا ہے, جیسے بعض علماء ظاہر ہوئے شیخ ابن باز ہیں, شیخ البانی ہیں, عبید اللہ رحمانی وغیرہ ہیں, نہیں پہنچا تو ایسے آدمی کے بھٹک جانے اور گمراہ ہو جانے کا بڑا خطرہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سامنے نہ تو اصول رہیں گے اور نہ تو تمام حدیثیں رہیں گی. اس لیے انہوں نے کہا کہ فقہ اور تفقہ حاصل کرنے کے لیے ان چار کے جن کے اصول مرتبی یہ پابندی ضروری ہے, ان کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں انہی کسی مسئلے کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. جی, اور ہم تو کہتے ہیں یہ بتائیے کہ اہل حدیث کا کون سا ایسا مسئلہ ہے لے آئیے گئی ہے کہ جو ان چاروں جو ائمہ گزرے ہیں نہیں ہے ان میں سے کسی ایک سے بھی ٹکراتا نہ ہو. اگر کوئی ایک مسئلہ سے طلاق کا ہے تو اس میں بھی حنابلہ میں سے بہت سے لوگ اس طرف گئے ہوئے ہیں, ہے کہ نہیں؟ حنابلہ میں سے بہت سے لوگ اس طرف گئے ہوئے ہیں. تو کوئی ہم ایسا مسئلہ اہل حدیث ہے, کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جو ان چاروں اماموں کی فقہ کو مانتی ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ چاروں امام برکت ہیں, ان کی خدمات اچھی ہیں, لیکن ان میں سے ہر ایک نے یہی کہا ہے کہ جہاں پر صحیح حدیث ہو جائے وہی تو میرا مسلک ہے, تو ہم اسی کے اوپر عمل کرتے ہیں, ان سے الگ نہیں جاتے. جی,
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, فجر کی سنت اگر کوئی دو کے بجائے ہمیشہ یا اکثر چار رکعت پڑھتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟
اللہ کے بندے, فجر کی سنت دو چار رکعت ہے ہی نہیں, کبھی نہیں بلکہ ہمیشہ ہے ہی نہیں ہے, ہے نا؟ فجر کی سنت کیا ہے؟ وہ دو ہی رکعت ہے. بعض لوگوں کو صبح یہ ہوتا ہے, یہ جس طریقے سے حنابلہ ہے یا شافعیہ ہے, کہ مسجد میں اگر کوئی آدمی داخل ہو رہا ہے تو اس کے لیے جائز ہے, یا بات بہتر کہتے ہیں کہ دو رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھے اور دو رکعت فجر کی سنت پڑھے. تو فجر کی سنت چار نہیں بلکہ دو ہی رہتی.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں, کیا عورت جنازے کی نماز میں شریک ہو سکتی ہے؟
جی ہاں, بالکل شریک ہو سکتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث میں فرماتے ہیں جو صحیح مسلم شریف میں ہے, کہ انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے انتقال کے بعد کہا کہ ان کے جنازے کو مسجد میں پڑھا جائے, رکھا جائے, تاکہ ازواج مطہرات بھی ان پر نماز پڑھنے میں شریک ہو جائیں. جی,
اگلا سوال ساتھی پوچھتے ہیں, کالی مہندی لگانے کے سلسلے میں کیا حکم ہے؟ ذرا مفصل بیان.
بھائی, مہندی کالی ہوتی ہی نہیں, مہندی تو لال ہوتی ہے, لیکن نہیں کالا رنگ کہیے آج, ہے نا؟ یہ بناوٹی مہندی جو کالی ہے, ظاہر بات اگر وہ بالکل کالی ہے جس کو کالا کہتے ہیں تو ناجائز ہوگی, وہ ناجائز ہوگی. البتہ یہ صرف بالوں میں لگانے سے بات ہو رہی ہے, ہاتھ وغیرہ لگانے سے متعلق بات نہیں ہے, عورتوں کے لیے صرف بالوں سے متعلق ہو رہی ہے. البتہ اگر کالی مہندی ہو, جسے آج مہندی کہا جاتا ہے, اور لال کو ملائے تاکہ دونوں مل کر کے گہرے براؤن ہو جائیں, ہے نا, کہ قریب سے تو معلوم ہو کہ یہ کالا نہیں ہو, دور سے معلوم ہو, تو انشاءاللہ اس میں کوئی غلطی بات نہیں.
اگلا سوال ہے, ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجی ہے ہارٹ اٹیک کے تعلق سے اور اس کی صحت دریافت کرتے ہیں کہ اسلام میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجوا کھجور گوٹیاں کھانے کا مشورہ دیا اور پھر انہیں زندگی بھر دل کی بیماری لاحق نہیں ہوئی. اس طرح کی یہ پوسٹ ہے, اس پوسٹ کی کیا حقیقت ہے؟
دیکھیے, اس قسم کے جتنی پوسٹ وغیرہ آ رہے ہیں اس سلسلے میں ذرا اس بات کی ضرورت ہے کہ دیکھا جائے کہ یہ چیز کہاں سے ہے. بہت سی اس قسم کی جو دوائیں ہیں وہ انہیں طب سے متعلقہ کتابوں سے نکال کر کے لیا جاتا ہے, تو ان کی صحت ثابت نہیں ہے. لیکن خواہ ابو نعیم کی کتاب الطب ہو یا کوئی اور بھی ہو, ان میں موضوع بہت زیادہ ہیں, یعنی حدیث بھی صحیح نہیں ہے. لہٰذا جب تک کیونکہ صحیح نہیں ہے, لہٰذا جب تک ڈاکٹروں اور حکیموں کا اس کے اوپر مشورہ نہ ہو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن جہاں تک اجوا خجور کے افضلیت کا تعلق ہے, اس کی تفضیلت جو ہے وہ صحیح بخاری شریف میں ثابت ہے, اس سے انکار نہیں کرتا. لیکن گٹھلی کے نہیں, حضور کی
کیا ہے مکمل فضیلت؟
مکمل فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من تصبح بصبحنا فی میعاد المدینہ, جو شخص صبح کو یعنی نہار میں مدینہ کی جو اجوا خجور ہے اسے سات حبہ کھائے گا تو اسے پورے دن نہ ہی اس پر جادو کا اثر ہوگا اور نہ زہر کا اثر ہوگا.
اگلا سوال ہے, گروپ نمبر 5 کے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے اور اس کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پوسٹ میں جس میں کہا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر سارے جو مرغیاں آتی ہیں وہ سارے کے سارے برازیل سے آتی ہیں اور ناجائز ہے, حرام ہے, اور پتہ نہیں کسی صاحب نے بہت بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہ سب کچھ حرام ہے, اور اس بارے میں شیخ سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟
بھائی دیکھیے, دو چیز ہوتی ہے, تو تقویٰ کی بات ہوتی ہے, ہے نا, جس کا کام چل جائے وہ برازیل وغیرہ سے جو مرغیاں آتی ہیں باہر کی انہیں نہ کھائے تو ٹھیک ہے, اور یہیں کی جو مرغیاں ہیں انہیں کے اوپر اکتفا کرے. لیکن اگر اس لیے کہ دیکھیے یہاں پر آج کل کا نہیں لیکن شروع شروع میں جو مسئلے آئے ہیں, تو باقاعدہ سعودی عرب سے ڈیلیگیشن گیا تھا, پورا وقت گیا اور جا کر کے جہاں جہاں سے مرغیاں آتی وہاں سے آیا اور اس کا بیان دیا. اس کے بیان کی روشنی میں علماء نے فتویٰ دیا کہ ہاں بھائی یہ چیزیں جائز ہیں, ہے کہ نہیں ہے؟ علماء نے یہاں پر کافی حد تک کوشش کی ہے. تو اگر ایسی چیز ہے, الا یہ کہ ہمیں اب دوسرے طریقے سے یقینی طور پر صرف کہیں کہلائی ان کی بات نہیں ہے, بلکہ اس سلسلے میں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون بنبإ فتبینوا, ہے کہ نہیں ہے؟ جب تک یقینی طور پر تحقیقی طور پر یہ ثابت نہ ہو جائے اس قسم کی باتوں پر اعتماد نہ کیا جائے. جی,
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ کیا میرے لیے ممکن ہے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے جو دل کے مرض میں تکلیف محسوس کرتی ہے, یعنی دل کا مرض ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے, دل یعنی سینے میں تکلیف ہے, چکر وغیرہ سے میرے خیال سے ممکن ہے, کیونکہ ساتھی پوچھتے ہیں کیا میں ان کی طرف سے عمرہ اور طواف کر سکتا ہوں؟
دیکھیے, اگر وہ ان کے لیے سفر ممکن نہیں ہے یا مشکل ترین ہے, دونوں چیزیں ہوں, ممکن نہ ہو یا مشکل ترین ہو جس کے لیے تو انہیں غالب گمان یا بیماری کا مزید بڑھ جانے کا خطرہ ہو, تو آپ ان کی طرف سے ہمراہ کر سکتے ہیں, لیکن صرف طواف نہیں, عمرہ کر سکتے ہیں آپ ان کی طرف سے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی زنا کیا ہوا لڑکا ہو یا لڑکی ہو تو کیا اس کا نکاح کسی یعنی جو صاف ستھرا لڑکا یا لڑکی ہے اس سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اگر شادی ہونے کے بعد پتہ چل جائے کہ لڑکا یا لڑکی زانی تھے تو ایسی صورت میں کیا وہ نکاح رہے گا یا نکاح باطل ہو جائے گا؟
اللہ کے بندے, بعض لوگوں کو بعض الفاظ کی حقیقت نہیں معلوم ہوتی. زانی اور زانیہ جو قرآن مجید میں کہا گیا ہے وہ کیا ہے؟
جی, سورہ نور کی
طرف, اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا عادت ہی, ان کی عادت ہی ذرا کرنا ہے, ان کا کام ہی ذرا کرنا ہے. ظاہر بات, اگر کوئی ایسا ہے تو اس سے نکاح جائے نہیں ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کسی سے ایسی غلطی ہو گئی, اب اس کے اوپر شرمندہ ہے, صائب ہے, اقتائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, ہے کہ نہیں؟ جو گناہ سے توبہ کر لے گویا اس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے سے شادی میں کوئی اس کے جواب میں کوئی شبہ نہیں ہے, بالکل جائز.
گروپ نمبر 6 سے ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے, جس پوسٹ کے اندر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ حرمین میں امام جو ہے وہ صحیح العقیدہ نہیں ہے, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. کیا اس بات کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا اس پوسٹ کے اندر کہ امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جب تشریف لائے, یعنی مسجدوں کا نام لے کر کہا گیا کہ وہاں پر مکہ اور مدینہ میں خون خرابہ ہوا اور ان لوگوں نے حرمین کی بے عزتی کی اور ان لوگوں نے قبروں کو اٹھایا اور بہت ساری چیزیں دلائل لے کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جس طریقے سے پرانے زمانے میں غیر سنی عابد تھے, اسی طریقے سے آج بھی غیر سنی ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر موجود ہیں. شیخ سے اس کا جواب طلب کرتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے جہاں تک حرمین شریفین کے ائمہ یا ان کا تعلق ہے, آپ لوگ ان کے بارے میں جو ہے یہاں جانتا ہے کہ الحمدللہ یہ لوگ صحیح العقیدہ ہیں, ان کی عقیدت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے, بلکہ جس معنی میں ہمارے یہاں تقلید دی جاتی ہے یہ لوگ اس کے قطعاً قائل بھی نہیں ہے, جس تقلید کا دعویٰ ہم لوگ کرتے ہیں جیسے شیخ عبد الرحمن سدیس وغیرہ ہیں. البتہ جس واقعے کی طرف صاحب اشارہ کرنا چاہتے ہیں وہ ملک عبدالعزیز کے زمانے کا ہے, امام محمد الحق رحمۃ اللہ کے زمانے کا نہیں ہے. اس سے متعلق اولاً تو گفتگو یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو عقل اور ہوش رکھتا ہے, صرف جذبات یا تعصب سے کام نہیں لیتا, وہ کسی نہ تو مجدیوں کی لکھی ہوئی اور نہ ہی ان کے مخالفین یہ بریلویوں اور کڑے قسم کے دیوبندیوں جو لوگ اس وقت تھے ان کی لکھی ہوئی کتاب کو نہ پڑھ کر کے صرف یورپ کے لوگوں نے جو لکھی ہے ان کو دیکھ لیں کہ آیا ملک عبدالعزیز کا زمانہ سعودیہ میں یا حرمین میں اس میں کیا خیر و برکت اور امن رہا ہے اور اس سے پہلے جو زمانہ ہے وہ کہاں رہا ہے. ہم نے ایک فلسطینی جو سعودی نہیں تھا اور وہ کام کرتا تھا فوج کے طور پر شریف مکہ کے جدہ کے اندر, اس کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہم نے پڑھی ہے, اس نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اس وقت حاجیوں کے اوپر کس قسم کا جو ہے ظلم ہوا کرتا تھا. جو لوگ آج تو ہمارے خاص نہیں ہوں گے لیکن ان کے باپ دادا رہے ہوں گے جو 1935 یا اس کے قریب حج کرنے آئے ہیں, ذرا دیکھیں کس قدر حاجیوں کو پریشانی بلکہ حاجی لوٹ گیا تھے. اسی لیے جانتے ہیں کہ 40-40 آدمی کا قافلہ ایک بندوق اٹھانے والا درمیان آگے ایک ٹیکے رہا کرتا تھا, اور آج آپ جانتے ہیں ایک اپنی گاڑی پر بیٹھے اور حرم عمرہ کرنے حج کرنے چلے جائیں کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو اس بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک ہے کہ ان لوگوں نے حرمین شریفین کو خون خرابہ کیا, الامان الحفیظ اللہ کی قسم یہ سارا کا سارا الزام اور اتحام ہے, بلکہ مجدی فوج جس کو کہتے ہیں نئی کہہ کر کے یہ ان کے اوپر گویا کہ طنز کرتے ہیں, یہ لوگ 5 سال تک روک دیے گئے حج نہیں کر پائے, ان کے پاس طاقت بھی تھی یہ حملہ کر کے ان کو بھگا نہیں سکتے تھے, لیکن صرف خون خرابہ سے بچنے کے لیے 5 سال تک مستقل ان لوگوں نے حج نہیں کیا, کوئی بھی آدمی نے دیکھا جانے نہیں پڑتا. یہاں تک کہ لوگوں نے آخر میں کہا کہ ملک عبدالعزیز سے کہ اب سب بھولتا کہ آخر ہمیں کیوں روکا جا رہا ہے وہاں پر جانے سے. پھر اس کے بعد ملک عبدالعزیز نہیں بلکہ ان کی موالی جو فوجیں تھیں وہ جا کر کے وہاں مکے قریب ہوئی, تو اس وقت جو شریف مکہ یعنی جو اردو ملک خاندان ہے اس کے جو تھا وہ شخص مکہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا. اس میں ہوا یہ ہے کہ جب وہ بھاگا ہے تو بعد بدنی قبائل جانتے ہیں لوٹ مار, انہوں نے آ کر کے مکے میں حرم شریف نہیں مکے میں کچھ سامان وغیرہ کو لوٹنا چاہے, یہاں تک کہ ملک عبدالعزیز پہنچے ہیں میرے سختی کے ساتھ, یہاں تک کہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک بار تمام طائف میں اور وہاں تمام بدوؤں کو جمع کیا, ان کے سرداروں کو کہا کہ دیکھو یہ لوگ آتے ہیں حج کے مہمان, یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر گھر ہے, ان کے اوپر قطعاً کسی قسم کی حملہ نہیں ہونا چاہیے. تو ایک بڑا تیز تھا وہ کہتا ہے کہ یا طویل العمر ہے نا, یہ تو ہماری روزی ہمارا پیسہ ہے, میں نے کبھی لگے فوراً اسی کے اوپر گر کے اور قتل کر دیا کہ تم میرے سامنے بریانی سے باتیں کر رہا ہے کہ حاجی اس پر ظلم کرے گا تو میرے عدم وجود ان کیا کرے گا. اس وقت بہت سارے کے سارے ہم نے پڑھ گئے ہیں کہ ملک عبدالعزیز کی فوج مکے میں داخل ہوئی اس وقت ہے جبکہ وہ لوگ نکل گئے تھے. اسی طریقے سے مدینہ منورہ پر جو کہہ رہے ہیں کہ 200 لوگ قتل کیے گئے الامان العزیز, مدینہ منورہ کا ملک عبدالعزیز کی طرف جو فوج تھی انہوں نے جب احاطہ کیا, جب احاطہ اس کا محاصرہ کر لیا تو جو کمانڈر تھا چونکہ بادوی یا کسی اور خاندان تھا ملک عبدالعزیز کے گھرانے کا نہیں تھا, تو وہاں جو ترکی حاکم تھا اس نے کہا کہ نہیں ملک عبدالعزیز اپنا کوئی خاص آدمی بھیجیں, دیکھیے ملک عبدالعزیز اتنا اعتماد تھا کہ یہ لوگ ہیں ناجائز جو قتل نہیں کرتے, اپنا کسی خاص آدمی کو بھیجیں تو ہم اس کے حوالے کر کے یہاں سے نکل جائیں گے. تو ملک عبدالعزیز نے ہمارے پاس عبدالرحمن نے عبدالعزیز کو بھیجا اور گئے اور وہاں پر بغیر کسی ایک انسان کا بھی خون نہیں لایا گیا, ایک انسان کا بھی خون نہیں لایا گیا. اور آج کل جس ویڈیو کی بات کر رہے ہیں وہ آج کل ویڈیو کو ہمارا جانتے ہیں کتنا آسان ہے ایک دوسرے کے ساتھ دم بھی کر لینا, کسی کا سات بار شریف عورت کا سر لگا کر اٹھا کر کسی فائزہ کے سر پر لگا دیا جاتا ہے کہ نہیں, کس طریقے سے الزام تراشی والے ان لوگوں کو بدنام کیا جاتا ہے اور جو آدمی اس کو جانتا ہے اس سے متاثر نہیں ہوتا. تو یہ ساری کے ساری الزام تراشیاں ہیں ملک عبدالعزیز یا سعودی حکومت کے اوپر. میں سعودی حکومت کی برات ظاہر نہیں کرتا ہے کہ نہیں, تو ان کے اندر کوئی خرابی کوئی غلطیاں نہیں ہیں, غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں, لیکن جہاں تک دین اور اس کا معاملہ حرمین شریفین یا اس کے اوپر نعوذ باللہ من ذالک وہاں پر جو خطبہ ہیں علماء ہیں ائمہ ہیں نہایت ہی صحیح العقیدہ ہیں اور وہاں کے حقدار بھی ہیں, ان کا خطبہ ہر ہفتے رہا کرتا ہے. اب تو اردو میں ترجمہ ہو کر جانے لگا نا, ان کا خطبہ کھولا بھی پہلے کہ ایک لفظ بھی بتائے جہاں قرآن حدیث کہاں خلاف ہے.
اگلا سوال ہے, ساتھی پوچھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں جو کالا پتھر یعنی حضرت کے دلوں پہ شاید سوال کرتے ہیں کہ اس کی کہانی کیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیوں چھوما تھا؟
بھائی دیکھیے, اس لیے چھوما تھا کہ آپ نے اس میں بیان سنایا ہے کہ دنیا میں صرف یہی ایک پتھر ہے جنت سے آیا ہوا ہے, ایسے نہیں ہوتا. ایسے ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ کوئی پتھر لے آؤ خوبصورت تاکہ یہاں پر رکھ دیں اسی جگہ سے لوگ اپنے, تو اب گئے تو وہاں پر ایک پتھر پڑا ہوا تو اسے رکھ لیا اور وہاں پر رکھ دیا گیا. کہا جاتا ہے بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ وہ بالکل سفید تھا لیکن لوگوں کے گناہوں نے اسے کالا کر دیا ہے. جی
اگلا سوال ہے ساتھی, یعنی جسمانی تعلقات سے متعلق سوال کرتے ہیں کہ مرد عورت کے عضوِ خاص کے تعلق سے کیا حد ہے شریعت کے اندر, چومنے کے تعلق سے, ہاتھ لگانے کے تعلق سے, یعنی اس میں کوئی قید ہے یا آزاد ہے آدمی اس سلسلے
میں؟ دیکھیے شریعت میں اس سلسلے میں کوئی چیز آئی جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے سونے کا, اس کو اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے لباس لکم انتم لباس لکم, سونے اور دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. بچہ جہاں تک چوبنے کا تعلق ہے ظاہر بات یہ کبھی چیز ہے, اس سلسلے میں اگر ڈاکٹروں اور حکیموں کی بات دیکھی جائے تو سبھی کہتے ہیں کہ وہاں پر جراثیم اور بڑی گندگیاں رہتی ہیں جو انسان کے لیے بعد میں متعدد بیماریوں کا سبب بھی بن سکتی ہیں, لہذا اس سے پرہیز کیا جائے. اور اگر یہ حکیموں کے بتانے سے یہ ثابت ہو جائے کہ فعلاً وہ گندگی ہے, اور گندگی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, وہ گندگی ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیل سکتی ہیں, تو اس کا چومنا یا چاٹنا جائے نہیں ہوگا.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے کہ صحیح حدیث سے یعنی نماز مغرب میں کہ میں پہلی اور دوسری رکعت چھوٹ جائے تو اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
بھائی دیکھیے, اگر دو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو ایک رکعت ملتی ہے تو گویا کہ ایک رکعت اس نے پڑھ لیا, پھر ایک رکعت پڑھے اور دو رکعتیں ہو گئے تو شہود کے اوپر بیٹھ جائے, تو شہود پر بیٹھ جائے پھر اٹھ کر کے ایک رکعت پڑھے, ہے نا. اور جب تک اس کی دو رکعتیں چھوٹ جاتی ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, گویا دو رکعت پڑھ لیے تو شہود پر بیٹھ گیا ہے اور سلام کے بعد اٹھے اور ایک رکعت پڑھ کر کے بیٹھ کر کے شہود پڑھے اور سلام پھیل گئے.
اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے اہل حدیث نام کس نے اور کب رکھا, اس کی کوئی ہسٹوری ہے کیا نہیں؟ میں نے سنا ہے کہ شیخ البانی نے بعد میں اس کا نام سلفی رکھا.
دیکھیے اصل میں جہاں تک لفظ اہل حدیث کا تعلق ہے, نام رکھنے کی دو صورت ہوتی ہے، ایک تنظیمی صورت ہے اور ایک عام صورت ہے. جہاں تک عام صورت کا تعلق ہے، یہ نام تبع تابعین کے زمانے ہی سے ایک ایسی جماعت کا پایا جاتا رہا ہے جو اپنے کو حدیث رسول سے جوڑے رکھی ہے، ایک نہیں ہے. اسی لیے بعض وہ حدیثیں جس کے اوپر کلام ہے، سرف اصحاب الحدیث کے اندر امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ بعض صحابی نے کہا وانتم اہل الحدیث بعدنا، اور تم ہمارے بعد اہل حدیث ہو. لیکن جہاں تک تبع تابعین یا تبع تابعین کے شاگردوں کا تعلق ہے، اس وقت سے اس نام کے اس جماعت پر جو حدیث کے پڑھنے اور اسی پر اعتماد کرنے اور اسی کے مسائل کے اثر کرنے کا اہتمام کرتی تھی، اس کا نام اہل حدیث تھا. آہستہ آہستہ چلتے چلتے یہ نام ایک ایسی جماعت پر بولا جانے لگا جو ائمہ اربعہ کی تقلید سے اپنے آپ کو آزاد کہتی تھی، جس طریقے سے بہت سی تاریخوں کے اندر ملے گا کہ مثال کے طور پر ایک ابھی کتاب چھپی ہے، اس کے اندر یہ دیکھ لیا جائے کہ بلاد ماوراء النہر کے اندر، بلاد ماوراء النہر میں ایک بڑے حنفی عالم کے بارے میں کہا کہ ان سے کوئی مناظرہ ہوا تو حنفی کے مطلب کو چھوڑ کر کے اہل حدیث کا مطلب اختیار کر لیا. البتہ جہاں تک تنظیمی کا تعلق ہے، یعنی رجسٹر کے طور پر، یہ نام ہندوستان میں ظاہر بات ہے بعد میں رکھا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت ضرورت ہوئی کہ ہر آدمی اپنی پہچان کراتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کیا ہے. تو اہل حدیثوں نے اپنا نام، چونکہ مسلمان سبھی تھے، اہل سنت سبھی، ابھی اپنے آپ کو کہتے چاہتا ہے کہ بریلوی جو قبر پرست ہیں وہ بھی آپ کو اپنے اہل سنت و جماعت کہا کرتے تھے. تو اہل حدیثوں نے چونکہ علماء پر اور وہ حدیث میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ ظاہر غالب رہے گی، ہے نا. خود امام بخاری کے استاد نے فرمایا کہ اگر وہ اہل حدیث نہیں ہے تو میں سنتا کہ کون ہے. یعنی ایک جماعت کو جو حدیث کے پڑھنے اس پر عمل کرنے کا اہتمام کرتی تھی، اس کے اوپر بولا جانے لگا تو ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر لوگوں نے اپنا نام کیا رکھا، اہل حدیث، یعنی پتھر رجسٹر کے پہچان کے، ورنہ ان کا نام اہل حدیث، ان کا نام کیا ہے، مسلمان اصل میں، ایسا نہیں ہے. البتہ دوسری جگہوں پر جیسے شام میں انہیں سلفی کہا جاتا ہے، مصر کے اندر یہ لوگ اپنے کو انصار السنہ المحمدیہ کہلائے. کیا کہہ رہے؟ انصار السنہ المحمدیہ. تو ہمیں اس نام کے اوپر اصرار نہیں ہے، البتہ ہمیں اسلام پر اصرار ہے، ہمیں اس منحج کے اوپر اصرار ہے کہ جو اہل حدیث کا منحج رہا وہی ہمارا منحج ہے. آج ہم اپنی پہچان کے لیے دوسروں سے اپنے کو متمیز کرنے کے لیے کوئی اپنا کو اپنی سلفی کہا، کسی نے اثری کہا، کوئی اہل حدیث کہا، کوئی انصار السنہ والمحمدیہ کہتا ہے. جی
گروپ نمبر 7 سے ساتھی سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک پڑھنا زیادہ افضل ہے؟
میرے نظر میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے. جو حدیثیں اس سلسلے میں وارد ہیں اس میں لیلۃ الجمعہ کا لفظ آیا ہے اور یوم الجمعہ کا لفظ ہے، لیکن لیلۃ الجمعہ کا اور یوم الجمعہ کا لفظ آیا ہے. البتہ ظہر کے بعد سے پڑھنے کی میرے نظر میں کوئی حدیث نہیں ہے.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امامہ پہنا کرتے تھے اس کو ٹوپی پر قیاس کیا جا سکتا ہے؟
بھائی ظاہر بات ہے ٹوپی امامہ دونوں مختلف چیزیں ہیں. امامہ سے پورا سا ڈھکا رہتا ہے اور ٹوپی ایسے نہیں ہے، تو یہ ڈھکا نہیں رہتا، اس پر قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. جی
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ میرا سوال قرآن مجید سے متعلق ہے کہ جو قرآن میں سجود ہیں وہ کیوں ہیں؟
دیکھیے قرآن میں سجود جو وارد ہیں وہ کیوں ہیں یہ اللہ اور رسول جانتے ہیں، صحیح نہیں ہے. البتہ اگر ان کے معنی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کچھ سجدے تو ایسے ہیں جہاں پر اللہ کی مخلوق کسی نبی یا عام مخلوقات کے اللہ کے لیے سجدہ کرنے کا حکم ہے، صحیح نہیں ہے. تو گویا کہ آپ سے مطالبہ ہے کہ آپ بھی ان کی اتباع میں، ان کی اتباع میں آپ بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں. کہیں پر جہاں پر کافر لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سجدے سے منکر تھے، وہاں پر انہیں سجدے کا حکم دیا جائے فاسجد للہ واعبد. جہاں مسلمانوں کو منع کرتے رہے وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی بندے کو سجدہ کا حکم دیا جیسے فاسجد للہ واقترب، ایسے نہیں ہے. تو اس کے مختلف ہے، یعنی وہ جگہ مناسب ہے گویا انسان اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ کرے، اس بنیاد پر معنی کے لحاظ سے وہ سجدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہیں، لہذا ان پر سجدہ کرنا چاہیے جی.
گروپ نمبر 8 کے ساتھ ایک سوال کرتے ہیں، ایک لڑکی کی منگنی ہوئی، اس وقت لڑکے والوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا جہیز کا، لیکن جب کارڈ چھپ گئے سب کو دعوت دے دی تو لڑکے والوں نے جہیز مانگنا شروع کر دیا، اور اب لڑکی والوں کے پاس اتنی رقم نہیں اور جہیز نہ دے تو لڑکے والے رشتہ توڑ رہے ہیں، تو اس حالت میں کیا لڑکی والے بینک سے قرض پر سود لے سکتے ہیں، سود پر یعنی قرض لے سکتے ہیں؟
صحیح، دیکھیے ایک شخصی سوال ہے، اصل یہ ہے کہ نہیں لے سکتے، اصل یہ ہے کہ نہیں لے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس لڑکی کے لیے انشاءاللہ کوئی دوسرا حصہ رکھے گا، اور جب یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس بدبخت کی وجہ سے لڑکی کی وجہ سے ہے کہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کا اشار کریں، بتائیں کہ ہاں بھائی کس بنیاد پر، بلکہ ان سے لکھوائے بولو کیوں رشتہ توڑ رہے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو اس لڑکی کا ہاتھ مانگنے کے لیے تیار ہوں گے جی، اور اگر کوئی خاص صورت حال ہے ظاہر بات خاص صورت حال کا حکم بھی الگ رہا کرتا ہے جی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ اسلام علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر کی نماز پڑھائی اور دو رکعت میں سلام پر پھیر دیا، بعد میں صحابہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھول گئے یا نماز کم ہو گئی، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امام بھول سے بیٹھ جائے تو مقتدی کو بھی بیٹھ جانا چاہیے، شیخ رہنمائی فرمائے.
دیکھیے اصل میں یہ حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری شریف میں ہے، اور اس میں عصر کی نماز کی قید نہیں ہے، عیدہ طلاق اظہار یا عصر میں سے کوئی نماز تھی. دیکھیے اصل میں یہ بھائی اصل میں وہ اس سوال کے اوپر بطور اعتراض ہی کرنا چاہتے ہیں، اس میں ہم نے کہا تھا کہ مقتدی کو بیٹھ جائیں اتنا نہیں چاہیے، لیکن یہاں پر یہ نہ بھولیں کہ مقتدیوں کو معلوم نہیں تھا کہ کیا ہے چار ہی رکعت پڑھنا ہے، کیوں؟ یہ نزول وحی کا وقت تھا، آپ رقم اسی لیے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول نماز کم کر دی گئی یا آپ بھول گئے ہیں، یہ نہیں معلوم کہ بھول گئے ہیں، اور آج کیا ہے معلوم ہے کہ بھول گئے ہیں اور نماز چار ہی رکعت ہے، دو رکعت نہیں ہے، لہٰذا اس کے اوپر اس سوال کو قیاس نہیں کیا جا سکتا. اس سے جو معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بھول کر کے بات کر لے یا نماز کی مصلحت میں اگر کوئی آدمی گفتگو کر لیتا ہے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوتی ہے جی.
اگلا سوال ہے، ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے جس میں درود ماہی کا ذکر کیا جائے گا، یار سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ درود ماہی صحیح ہے؟
بالکل منگلت اور انڈین میڈ ہے، پہلے اگر شرعی لفظ ہوتا تو اسے درود کیا کہا جاتا، درود سمتی ہوئی ماہی نے کہا جاتا، اور دوسری چیز اس کے اندر جو الفاظ وارد ہے اسے یا قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قدیم کا لفظ کہیں صحیح حدیث میں وارد نہیں ہے، اس لیے علماء کے نزدیک میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قدیم نہیں کہا جائے گا جی.
اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ حیقہ نام رکھنا کیسا ہے؟ پتہ نہیں، میرے خیال لگتا ہے کہ ساتھی کو غلطی ہو رہی ہے، حیقہ لکھنا چاہتے تھے یا حیقہ ہی پوچھ رہے ہیں، بہرحال حیقہ کا کوئی معنی ہے؟
نہیں،
حیقہ البتہ نام ہے
جی، حیقہ نام ہے جی.
اس کا معنی کیا ہے؟ بدل کرنے والی،
اب شیخ اس کا کہیں معنی ہے، حیقہ جو حصوں کے معنی کیا آتے ہیں بتا نہیں سکتا
جی.
اور وہ حیث سے لکھ رہے ہیں کہ حیث سے لکھ رہے ہیں کیا ہے وہ،
اگر ساتھی سے گزارش لگے اردو میں اگر نام لکھ کر بھیجیں تو صحیح سے اس کا جواب دیا جا سکتا ہے، ایسے اور آپ کی حیفہ سمجھ نہیں آتا، حیفہ سمجھ نہیں آتا، براہ کرم ہے براہ کرم اس چیز کو اردو میں لکھ کر بھیجیں تاکہ صحیح تلفظ معلوم ہو سکے. اگلا سوال، ساتھی نے پوسٹ بھیجا ہے، جیسے کہ پوسٹ کا جواب پہلے بھی دیا جا چکا ہے کہ سعودی عرب کے 70 علماء نے فون پہ ہیلو کرنے یا کہنے کو حرام قرار دیا، اسی وجہ سے کہتے ہیں
میرے علم میں نہیں ہے بھائی وہ کون سے علماء ہیں، 70 علماء جی جی جی.
اس حدیث کی صحت، اور ساتھی نے ایک پوسٹ بھیجا ہے کہ حضور کو ہماری خبر ہے، عنوان ہے اس پوسٹ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میرا اور تمہارے درمیان رہنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم کسی چیز کا سوال کرتے ہو اور تمہارے سوال کا جواب دیا جاتا ہے، اور میری وفات بھی تمہارے لیے بہتر ہے، مجھ پر تمہارے عمل پیش کیے جاتے ہیں اور تمہارا اچھا عمل دیکھ کر میں اللہ کی حمد کرتا ہوں اور تمہارا برا عمل دیکھ کر تمہارے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں. اگلا سوال ہے ساتھی نے اور ایک پوسٹ بھیجی ہے جس میں لکھا گیا ہے میں نے معراج کی رات جنت کے دروازے پر لکھا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض دینے کا ثواب 18 گنا ہے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل کیا بات ہے کہ قرض کا ثواب فضیلت میں صدقے سے بھی بڑھ گیا. انہوں نے جواب دیا کہ اس وجہ سے کہ صدقہ لینے والے کے پاس بعض اوقات اس کی ضرورت کا مال موجود ہوتا ہے جبکہ قرض لینے والے والا ضرورت اور مجبوری کی حالت میں ہی قرض لیتا ہے کیونکہ قرض کی واپسی ضروری ہوتی ہے. اس لیے لینے والا اشد مجبوری میں ہی لیتا ہے. اسی لیے قرض دینے والے کا صدقہ دینے والے کی نظر زیادہ اجر ملتا ہے. جزاکم اللہ خیر. وقت کافی ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی بقیہ گروپ کے جوابات جلد از جلد دیے جائیں گے. یہ تھی ایف ایس ایم ایس 350. الحمد للہ جو 50 نشستیں مکمل بھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اس رات کی محنتوں کو قبول اور منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.